السلام علیکم ناظرین، پروگرام علم و حکمت کے ساتھ زبیر احمد حاضر خدمت ہے۔ ہمارا یہ پروگرام پچھلے پروگراموں کی کنٹینیوشن میں ہے اور ہم جاوید صاحب کے ساتھ متفرق سوالات آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ آج کا ہمارے پروگرام کا کوئی ٹاپک نہیں ہے بلکہ جنرل گفتگو ہے، جس میں آپ کے جو ای میل سے ہمیں سوالات موصول ہوتے ہیں ان کو بھی ہم سامنے رکھیں گے۔ السلام علیکم جاوید صاحب۔
وعلیکم السلام۔
جاوید صاحب، پہلا جو سوال ہے میرے سامنے وہ مورگیج کے حوالے سے ہے۔ باہر جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں گھر خریدنے کے لیے یا اور دیگر ضرورتوں کے لیے بینک سے مورگیج کرنا پڑتا ہے اور ہمیں وہ رقم لینی پڑتی ہے، اس کی ذرا وضاحت کیجیے گا کہ یہ کیا سود کے زمرے میں آئے گا یا نہیں؟
جی یقیناً اس کا سود سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ تمام چیزیں جو یوزیبل چیزیں ہیں ان میں سود نہیں ہوتا، سود صرف کنزیومیبل چیزوں میں ہوتا ہے۔ یعنی آپ کوئی کنزیومیبل چیز کسی کو قرض دیتے ہیں اور اس پر آپ منفعت مانگتے ہیں تو یہ سود ہے۔ کنزیومیبل کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز اپنا وجود کھو دیتی، جیسے میں کسی سے قرض لیتا ہوں تو روپیہ استعمال کروں گا، یہ استعمال اس طرح نہیں ہو سکتا جیسے میں اس کتاب کو یا میز کو استعمال کر رہا ہوں، اس میں روپیہ فنا ہو جائے گا، میں اس کو خرچ کر ڈالوں گا، تو یہ گویا کنزیوم کر لینا ہے اس کو۔ یوزیبل چیزیں، قابل استعمال چیزیں، میز ہے، کرسی ہے، مکان ہے، آپ کی کار ہے، یہ سب چیزیں قابل استعمال چیزیں، ان میں سود نہیں ہوتا۔ ان میں جو آپ سے زائد لیا جاتا ہے وہ استعمال کا کرایہ ہے۔ آپ غور کریں کہ یہ کتنی بڑی چیز ہے جو اس زمانے میں حاصل ہو گئی ہے۔ آپ کرائے پہ رہتے رہے ہوں گے، میں تو ایک لمبے عرصے تک کرائے پر رہتا رہا ہوں۔ کرایہ جب ہم کسی مالک کو دے رہے ہوتے ہیں تو ظاہر ہے کرایہ مارکیٹ مقرر کر دیتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ مکان کی قیمت 1 کروڑ ہو، 50 لاکھ ہو۔ اب اگر کوئی مالک آپ کو یہ پیشکش کرے کہ آپ کرایہ بھی دیتے جائیں اور اس کے ساتھ آج کی قیمت طے کر لیں اور اتنی قسط بھی دیتے جائیں، جب یہ رقم پوری ہو جائے گی تو مکان آپ کا ہو جائے گا، تو اس میں ظلم کا کیا سوال ہے؟ یہ تو بہت بڑا احسان ہے، کون کرنے کے لیے تیار ہے؟ بینک یہی کرتا ہے۔ تو اس وجہ سے اس میں کوئی چیز ممنوع نہیں ہے، یہ بالکل جائز ہے۔ اس پر جو لوگ اعتراض کرتے ہیں وہ ایک غلط اعتراض کرتے ہیں، اس کا سود سے کوئی تعلق نہیں ہے، سود کا تعلق کنزیومیبل چیزوں سے ہوتا ہے۔
ٹھیک، نیکسٹ کوشچن یہ جاوید صاحب کہ ایک صاحب نے سوال کیا ہے، انہوں نے ایک اسکالر کے بک کا حوالہ بھی دیا ہے، میں ویسے ہی جنرلائز کر لیتا ہوں کہ کسی اسکالر نے اپنی کتاب میں یہ لکھا ہے، انہوں نے مختلف حلال جانوروں کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ طوطا بھی حلال ہے، اور ان کا سوال یہ ہے کہ طوطے کی چونچ تو چونکہ مڑی ہوئی ہوتی ہے اور یہ حلال ہو نہیں سکتا، آپ کی رائے جاننا چاہ رہے ہیں وہ۔
دیکھیے، لوگوں کو بھی کن چیزوں سے دلچسپی ہوتی ہے، طوطے میں جان ہی کتنی ہے، کیوں اس کو کھانے کے در پہ ہو گئے ہیں آپ؟ تو میری گزارش یہ ہے اس معاملے میں کہ اسلام میں ایک اصول دیا گیا ہے، وہ اصول یہ ہے کہ پرندے ہوں یا دوسرے جانور ہوں ان میں کوئی درندگی نہیں ہونی چاہیے۔ اصل میں درندگی ہے جس کو ممنوع قرار دیا گیا ہے، اسی اصول کے اوپر خون پینے کو منع کیا گیا ہے، یعنی وہ بھی ایک درندگی کی علامت ہے یا درندگی کا احساس پیدا کرتا ہے یا انسانی نفسیات پر اس حوالے سے اثر انداز ہوتا ہے۔ آپ جانتے ہیں سور کو کیوں حرام کیا گیا ہے؟ اسی وجہ سے کیا گیا کہ یہ دنیا میں واحد جانور ہے جو اپنی اسپیشیز کے لحاظ سے گوٹ کی، بکری کی اسپیشیز سے ہے، لیکن یہ گوشت کھاتا ہے اور اس کی کچھلیاں ہوتی ہیں، تو چونکہ اس میں درندگی اور ایک عام جانور کی شخصیت مل گئی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ممنوع قرار دے دیا۔ تو اس وجہ سے اصل چیز یہ ہے، تو اگر طوطے میں بھی کوئی درندگی نظر آتی ہے تو نہ کھایا کریں اسے۔
اچھا، اسی سے متعلق سوال ہے، وہ میں پہلے رکھ دیتا ہوں، وہ یہ ہے کہ جو گوشت ہے اس کا، یعنی جو ذبیحہ جو ہم کھاتے ہیں اس میں تسمیہ اور تزکیہ کا آپ نے ذکر کیا تھا اپنے پروگرام میں، ہم بیرون ملک ہوتے ہیں تو ہمیں اندازہ نہیں ہوتا کہ جو ہمارے سامنے گوشت ہے اس کے اندر تسمیہ یا تزکیہ ہوا ہے یا نہیں ہوا، تو ایسی صورتحال میں ہم کیا کریں؟
نہیں، دیکھیے بات یہ کہ یہ معلوم ہوتا ہے، ہم جب امریکہ میں جاتے ہیں، برطانیہ میں جاتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ کون سی جگہ وہ ہیں کہ جہاں اس کا اہتمام کیا گیا، کون سی جگہیں جہاں نہیں اہتمام کیا گیا۔ یہ اشتباہ تو اپنے ملک میں ہو سکتا ہے، مسلمان ملکوں میں ہو سکتا ہے کہ ہمیں بتایا یہ جا رہا ہے حقیقت میں کیا ہوگا، یعنی ہمارے سامنے رکھا تو جو گوشت کسی اور چیز کا جا رہا ہے، ہو سکتا ہے گدھے کا گوشت ہو، تو یہ اہتمام یہاں تو ہو سکتا ہے، وہاں نہیں ہوتا، یہ معلوم ہوتا ہے۔ تاہم جو اصل بات ہے وہ یہ سمجھ لینی چاہیے کہ جانور، اس کی جان لے کر آپ گوشت حاصل کرتے ہیں، یہ خدا کے اذن کے بغیر نہیں لی جا سکتی، جان کو حرمت حاصل ہے، مجھے یا آپ کو کوئی حق نہیں ہے کہ ہم گوشت کھانے کے لیے کسی جانور کو ذبح کر دیں، چنانچہ یہ اجازت اللہ نے دی ہے، یہ اس کے نام پر لی جائے گی، اس کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق لی جائے گی۔ تسمیہ کا مطلب یہ ہے اللہ کا نام لے کر جان لیجئے، تزکیہ کا مطلب کیا ہے، اس کا خون نکلنا چاہیے، کیونکہ درندگی اور درندگی سے متعلق کوئی چیز بھی آپ استعمال نہیں کر سکتے، تو اس وجہ سے دونوں چیزیں ضروری ہیں، جہاں وہ ہوں گی وہاں گوشت حلال ہوگا، جہاں نہیں ہوں گی وہاں گوشت حلال نہیں ہوگا۔
جاوید صاحب ایک سوال یہ آیا ہے، ایک صاحب کہہ رہے ہیں کہ مجھے علم نہیں تھا اور میں نے جس خاتون سے شادی کی ان کی شادی کے ساتھ ساتھ میں نے اپنی سالی کی بیٹی سے بھی شادی کی، اور اب مجھے معلوم ہوا ہے کہ دونوں کو ایک ساتھ نکاح میں نہیں رکھ سکتا، تو اب میں اس کا کیا حل کیا ہوگا؟
انہیں فوری طور پر ایک کو طلاق دینا ہوگی، فیصلہ کر لیں، اس لیے کہ وہ خالہ بھانجی ہو جائیں گی نا، تو ان کو ایک نکاح میں اکٹھا نہیں کیا جا سکتا۔
اس کا کوئی کفارہ بھی ہوگا جاوید صاحب؟
نہیں، بس ٹھیک ہے، ان کو اس کا احساس ہو گیا، وہ اپنے آپ کو اس غلطی سے پاک کر لیں، اتنا ہی کافی ہے، اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں۔ اگر انہوں نے نادانستہ کیا ہے تو اللہ معاف فرمائے گا، اگر دانستہ ایسا کیا ہے تو پھر ضرور توبہ کرنی چاہیے اور اللہ سے رجوع بھی کرنا چاہیے، انہوں نے غلط کام کیا۔
اچھا، یہ جو مہر ہے اس کی کوئی رقم یا اس کی کوئی متعین کوئی چیز فکس کی گئی ہے مہر؟
نہیں، اس کی کوئی رقم مقرر نہیں کی گئی، وہ آپ کے حالات پر چھوڑ دیا گیا ہے، جو آپ کی سماجی حیثیت ہے، جو آپ کے معاشی حالات ہیں، ہر آدمی کو اس کے لحاظ سے مہر مقرر کرنا چاہیے۔ مہر ہے کیا؟ اصل میں جس وقت آپ شادی کرتے ہیں اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر، تو یہ شادی محض کوئی محبت کے تعلق کو قانون کے دائرے میں لانا نہیں ہے، ایک ذمہ دارانہ اقدام ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک مرد نے یہ ذمہ داری لے لی ہے کہ وہ اب عورت کے اخراجات پورے کرے گا، یعنی ہماری شریعت میں یہ ذمہ داری مرد پر ڈالی گئی ہے، عورت کمائے کھائے جو اس کا جی چاہے کرے، لیکن اس کی ذمہ داری نہیں ہے، گھر کے اخراجات پورے کرنا مرد کی ذمہ داری ہے، اسی بنیاد پر اسے گھر کا سربراہ بنایا گیا ہے۔ تو جب وہ ذمہ داری کے ساتھ اس معاہدے میں داخل ہو رہا ہے تو مہر کیا ہے؟ یہ ٹوکن ہے اس بات کا، یعنی یہ علامتی اظہار ہے کہ میں نے یہ ذمہ داری اٹھا لی ہے۔ تو ہر آدمی کو یہ ٹوکن اپنی بیوی کے ہاتھ پر رکھنا چاہیے اور یہ اپنی حیثیت کے مطابق رکھنا چاہیے، اس کی کوئی مقدار مقرر نہیں کی گئی۔
ہر آدمی کو یہ ٹوکن اپنی بیوی کے ہاتھ میں رکھنا چاہیے آپ نے فرمایا، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں ایک اصطلاح استعمال کی جاتی ہے معجل، اور اس میں ہوتا یہ ہے کہ وہ مہر جو ہے اس کو دینے کی صورت صرف اس وقت آتی ہے جب طلاق کی نوبت ہوتی ہے، یعنی مہر پوری زندگی نہیں دیا جاتا، اور یہ ہوتا ہے کہ جی طلاق جب ہوگی تو اس کے بعد جو ہے وہ مہر دیا جائے گا، یہ کیا چیز ہے؟
یہ معلوم نہیں کیا چیز ہے، مہر تو ہے ہی اصل میں اس بات کا اظہار کہ میں نے یہ ذمہ داری قبول کر لی ہے، میں نان و نفقہ فراہم کروں گا، میں اخراجات پورے کروں گا، میں گھر میں نکھٹو بن کر نہیں بیٹھوں گا، میں کما کر لاؤں گا، یہ میری ذمہ داری ہے۔ اس ذمہ داری کا آپ نے اظہار کیا ہے اور یہ اظہار عملی طور پر کیا ہے، تو اس وجہ سے یہ ہر حال میں اس وقت ادا ہونا چاہیے۔ البتہ یہ ہے کہ بعض موقعوں کے اوپر انسان کے لیے کوئی مجبوری ہو جاتی ہے، شادی کا وقت طے ہو گیا تھا، اس وقت جو رقم طے کی گئی تھی وہ میسر نہیں ہو سکی، تو اس میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں چند دن بعد ادا کر دوں گا۔ تو اس کے لیے لوگوں نے اصطلاحات بنا لی ہیں، معجل اور غیر معجل اور فلاں۔ مہر تو اصل میں یہ ہے کہ آپ فوری طور پر رکھیں اپنی بیوی کے ہاتھ پر، اس کے بعد آپ اس معاہدے کی ابتدا کرتے ہیں۔
ٹھیک، یہاں سے کوشچن آپ کا ہے۔
السلام علیکم سر، میرا نام علی نصیب ہے۔ سر میرا ایک سوال ہے کہ میں نے ایک جگہ پہ ایک حدیث سنی ہے، پڑھی نہیں ہے۔ سرکار فرما رہے ہیں کہ مسجدیں ہماری اتنے فاصلے پہ ہونی چاہیے کہ ایک اذان کے بعد دوسری مسجد تک نہ پہنچے، کیا یہ ٹھیک ہے؟ اور اگر یہ ٹھیک ہے تو کیوں ہماری مسجدیں اتنے فاصلے پہ نہیں بنتی کہ ایک اذان کی آوازیں آپس میں ٹکراتی ہیں؟
اس طرح کی کوئی حدیث نہیں ہے، یہ کسی نے غلط بات بیان کر دی ہے، ایسی کوئی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہیں فرمائی، کسی مستند ذخیرے میں ایسی کوئی چیز میرے علم کی حد تک میری نظر سے نہیں گزری۔ تو اس وجہ سے یہ تو ضرورت کے تحت ہوتا ہے، بے ضرورت مسجد بنانی بھی نہیں چاہیے۔ مسجدیں دو طرح کی ہیں، ایک مسجد وہ ہے جو آپ پانچ وقت کی نماز پڑھنے کے لیے بناتے ہیں، یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو دار ہوتے تھے، یعنی گڑیاں بنی ہوتی تھیں، تو لوگوں نے ان میں بنائی ہوتی تھی، یہ تو آپ ایک ہر گلی کے کونے پر بنا سکتے ہیں، اس میں روکا نہیں جا سکتا۔ ایک مسجد وہ ہے جو جمعے کے لیے بنائی جائے گی، وہ مسجد ریاست طے کرے گی کہ کہاں بننی ہے، اس کے حکم پر بنائی جائے گی، اس کی اجازت سے بنائی جائے گی، اس میں آپ کسی پارک پر قبضہ کر کے لاؤڈ اسپیکر نہیں لگا سکتے، حکومت طے کرے گی، اور حکومت ہی اس میں امامت کا اور خطبے کا بندوبست کرے گی۔ اس میں بہترین اور مثالی صورت یہ ہے کہ حکمران خود آئے یا اس کا کوئی نمائندہ آئے۔
ٹھیک، یہاں سے آتے ہیں ہم۔ جی
سر، السلام علیکم، میرا نام عطا محمد ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ تفریح کو دور جدید میں بہت اہمیت دی جانے لگی ہے، اس کی دین کے اعتبار سے کیا صورت ہوگی؟
تفریح کو جو دین بہت زیادہ امپورٹنس دی گئی ہے، دین میں اس کی کیا صورت حال ہے؟
یہ انسانی ضروریات میں سے ایک ضرورت ہے، انسان کو آرام بھی چاہیے ہوتا ہے، تفریح بھی چاہیے ہوتی ہے۔ اسلام اس طرح چیزوں کو نہیں دیکھتا، وہ یہ دیکھے گا کہ اخلاقی لحاظ سے آپ کو غلط کام تو نہیں کر رہے، یعنی اخلاقیات طے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ چند چیزوں کو بالکل متعین کر کے بتا دیا گیا ہے کہ کسی انسان کو ان کے قریب نہیں جانا چاہیے۔ آپ نے کبھی جمعے کے خطبوں میں دیکھا ہو، ایک آیت تمام ہمارے ہاں جمعے کے خطبوں میں پڑھی جاتی ہے، اس میں بنیادی اخلاقیات بیان کی گئی ہیں، وہ قرآن مجید کی آیت ہے، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربا، یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں اس بات کی ہدایت کرتا ہے کہ تم عدل سے کام لو، انصاف سے کام لو، تم لوگوں پر احسان کرو عدل سے بھی آگے بڑھ کے، اور تم اپنے رشتہ داروں کو اپنے مال میں شریک کرو، یہ ان کا حق ہے اور تمہارا فرض ہے، یہ مثبت اخلاقیات ہیں. اس کے بعد منفی اخلاقیات بیان کی گئی ہیں، اور اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اسم سے بچو، منکر سے بچو. اسم کیا ہے؟ کسی کی حق تلفی کرنا، کسی کا حق مار لینا. پھر یہ بتایا گیا ہے کہ کسی کے خلاف زیادتی سے بچو، بل بغی، یعنی منکر سے بچو، اسم سے بچو اور بغی سے بچو، دوسروں کی جان مال آبرو کے خلاف زیادتی نہ کرو. اور تیسری چیز کیا؟ فواہش، یعنی ان چیزوں سے بچو کہ جو جنسی معاملات کے افشا کا ذریعہ بنتی ہیں، یا جنسی ترغیبات کا ذریعہ بنتی ہیں، یا جنسی انارکی پھیلانے کا ذریعہ بنتی ہیں، ان سے بچو. یہ بڑے گناہ ہیں، ان چیزوں سے بچنا چاہیے. ان سے بچ کر آپ جو تفریح چاہیں کریں. یہ ایک عمومی ہدایت ہے کہ انسان کی زندگی میں تفریح اتنی ہونی چاہیے جیسے آٹے میں نمک ہوتا ہے. یہ ترتیب الٹ نہیں دینی چاہیے، یعنی آپ کی زندگی صرف تفریح ہو کر نہ رہ جائے، کیونکہ زندگی بڑے مقاصد کے لیے دی گئی ہے. یہ اتنی بات ہے بس، باقی تفریح آپ جو تفریح چاہے کریں، اس پر اسلام نے کوئی قدغن نہیں لگائی.
جاوید صاحب، ایک کوشچن یہ ہے کہ شوہر کے بارے میں قرآن مجید یہ فرما رہا ہے کہ بیدہی عقدۃ النکاح، اس کے ہاتھ میں نکاح کی ڈور ہے، عقدہ اس کے ہاتھ میں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو چونکہ پیغمبر تھے لہٰذا وہ کسی کے نکاح کی تنسیخ کر سکتے تھے، وہ پیغمبر کی حیثیت سے. آج قاضی کو کیسے حیثیت حاصل ہو گئی کہ قاضی بھی تنسیخ نکاح کا فیصلہ کر سکتا ہے؟ اگر شوہر نکاح ختم نہ کرنا چاہے یا طلاق نہ دینا چاہے تو قاضی کیسے دے سکتا ہے؟
نہیں، یہ اس طرح نہیں ہے. اس طرح ہے کہ اگر فرض کر لیجئے کہ ایک عورت طلاق چاہتی ہے، اس کو حق ہے، وہ یہ مطالبہ کر سکتی ہے. عام حالات میں شوہر کو یہ مطالبہ قبول کر لینا چاہیے. یعنی ظاہر ہے قرآن مجید نے جو ہدایت کی ہے وہ کیا ہدایت ہے؟ وہ یہ ہے کہ جھگڑا ہو گیا ہے، نباہ نہیں ہو رہا، تو کوشش کریں کہ صلح ہو جائے. پھر اس کے بعد ہدایت فرمائی ہے کہ ایک حکم عورت کے خاندان سے لے لیا جائے، ایک مرد کے خاندان سے لے لیا جائے، دونوں مل کر کوشش کریں کہ ایک گھر بنا ہے، یہ بنا رہے. یعنی گھر کا ٹوٹنا کوئی معمولی بات تو نہیں ہے نا، اس کے بڑے دور رس اثرات ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ اس کو بچانے کی کوشش کی جائے. ساری کوششیں ناکام ہو گئیں، عورت کو اصرار ہے کہ مجھے طلاق ہی چاہیے، تو ایک معقول آدمی اس کو قبول کرے گا اور طلاق دے دے گا. اس نے طلاق نہیں دی اور عورت یہ سمجھتی ہے کہ میرا اب نباہ نہیں ہو سکتا، تو وہ کہاں جائے گی؟ ظاہرہ یا خاندان کے پاس جائے گی یا عدالت کے پاس جائے گی. اگر وہ عدالت کے پاس چلی جاتی ہے، نوبت یہاں تک آنی نہیں چاہیے کسی اچھے مہذب معاشرے میں، لیکن اگر وہ چلی جاتی ہے تو قاضی بھی سب سے پہلے شوہر ہی کو یہ کہے گا کہ یہ جو طلاق کا مطالبہ کر رہی ہے، ان کا مطالبہ بالکل جائز ہے، آپ طلاق دیں اور ختم کریں اس معاملے کو. وہ نہیں مانتا تو حکومت کا فرض ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ عدل کرے. چنانچہ اس عورت کو نجات دلانے کے لیے قاضی پھر تنسیخ نکاح کا فیصلہ کرے گا. اسی کو ہمارے حکمراں، ہمارے فقہا بھی کہتے ہیں، اور یہ بالکل ٹھیک ہے، اس پہ کوئی اعتراض نہیں کیا جا سکتا.
جی،
السلام علیکم. میرا نام عبید الرحمن ہے. سر، ہمارے معاشرے میں تقریباً ہر شخص اپنی مرضی کرتا ہے، تو میرا سوال یہ ہے کہ اسلامی ریاست یا معاشرے میں کیا اسلام نے حدود مقرر کی ہیں، یا اس کا کیا تصور دیا ہے، اس کے بارے میں کچھ بتائیے.
کس چیز کی حدود اور کس چیز کی مرضی؟
شخصی آزادی کے بارے میں.
شخصی آزادی کے بارے میں، اچھا ٹھیک ہے.
آزادی خدا کا دیا ہوا حق ہے. حکومت کا کام لوگوں کی آزادیوں میں مداخلت کرنا نہیں ہے. حکومت کی ذمہ داری صرف دو ہیں، ایک یہ کہ وہ کسی کی حق تلفی نہ ہونے دے، دوسرے یہ کہ کسی کی جان مال آبرو کے خلاف زیادتی نہ ہونے دے. تمام قانون کی بنیاد یہی ہے. اسلام میں کسی حکومت کو یہ حق نہیں دیا گیا کہ ہمارے ذاتی معاملات میں مداخلت کرے، وہ ہمیں بتائے کہ ہم نے سالگرہ منانی ہے یا نہیں منانی، ہم نے کس طرح کا لباس پہننا ہے، ہم نے کیسے باہر نکلنا ہے، ہم نے کس طرح گفتگو کرنی ہے. یہ حکومت کی جورسڈکشن ہی نہیں ہے. ہر انسان آزادی رکھتا ہے، وہ فیصلہ کرے گا. حکومت کو بھی اگر اس میں کوئی بات کہنی ہے تو وہ تبلیغ اور تلقین کے انداز میں کہے گی، ایجوکیشن کے طریقے پر کہے گی. اس کے لیے میں نے ابھی آپ کو یہ بتایا کہ جمعہ کا ممبر خاص کیا گیا ہے. حکمران وہاں آ کے لوگوں کو جو نصیحت کرنا چاہتے ہیں کریں، اگر کوئی غلطی دیکھتے ہیں تو اس پر تنبیہ کریں، لیکن وہ ان کے شخصی معاملات میں مداخلت اس وقت کریں گے جب کسی کی حق تلفی کا اندیشہ ہو، جب کسی کی جان مال آبرو کے خلاف زیادتی کا اندیشہ ہو. جو دین کے احکام ہیں ان میں صرف چار چیزیں ہیں جو میں نے ابھی گن کے آپ کو بتائی، کہ یہ چیزیں ہیں جن کے بارے میں حکومت ہی کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ ان پر عمل کرے. اور ان میں یہ ہے کہ جنگ اس کو کرنی ہے
ٹھیک،
یعنی اللہ کے حکم پر بھی پرسیکیوشن کے خلاف، ظلم کے خلاف اگر جنگ کا موقع ملتا ہے تو وہ حکومت کرے گی، میں یا آپ نہیں کر سکتے۔ زکوٰۃ اس کو لینی ہے اور میرا فرض ہے کہ میں زکوٰۃ اس کے سپرد کر دوں۔ جمعہ کا اہتمام، عیدین کا اہتمام اس کو کرنا ہے، میری ذمہ داری ہے کہ میں جا کر جمعہ پڑھوں، عید کی نماز میں شریک ہوں۔ اور یہی معاملہ ان سزاؤں کا ہے جو اسلام میں مقرر کر دی گئی ہیں۔ وہ سزائیں آپ جانتے ہیں پانچ جرائم میں ہیں، اور ان کا ذکر خود قرآن مجید نے کر دیا ہے، یعنی بدکاری کا ارتکاب ہوا ہے، چوری کا ارتکاب ہوا ہے، فساد برپا کر دیا گیا، لوگوں کی جان مار آبرو کے لیے خطرہ بن کے کوئی ڈاکو اور چور اور دہشت گرد اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، اس کے لیے کچھ سزائیں مقرر کی گئی ہیں۔ قذف کی سزا مقرر کی گئی، کسی پر تہمت لگا دی، کسی شریف عورت، کسی شریف مرد کے اوپر آپ نے بدکاری کی تہمت لگا دی ہے، اس کی سزا اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دی ہے۔ اسی طریقے سے کسی کو قتل کر دیا ہے یا کسی کو کوئی نقصان پہنچایا ہے، جیسے اس کا کوئی عضو کاٹ دیا ہے، کوئی زخم اس کو لگا دیا ہے، اس کے لیے ایک قانون دیا گیا ہے۔ یہ حکومت کی جورسڈکشن ہے، چار چیزیں۔ ان کے علاوہ کسی شخص کے شخصی معاملات میں حکومت کو مداخلت کا ہرگز کوئی حق نہیں ہے، نہ وہ لوگوں کے لباس طے کرنے کا حق رکھتی ہے، نہ وہ لوگوں کے رہن سہن میں مداخلت کا حق رکھتی ہے۔ یہ حق اس کو نہ خدا نے دیا ہے، نہ خدا کے پیغمبر نے دیا ہے۔
اور کوئی کوشچن ہے؟
السلام علیکم سر، ابرار حسین ہاشمی نام ہے میرا۔ سر سوال میرا ہے کہ شیطان کو رمضان میں باندھ دیا جاتا ہے، تو اس کے باوجود انسان گناہ کرتا ہے، جھوٹ بھی بول رہا ہے، اللہ لعنت کرے زنا بھی کرتا ہے، اللہ عذاب نازل کرے شراب خوری بھی کرتا ہے، تو سر اس کے بارے میں آپ کا کیا نقطہ نظر ہے؟
ٹھیک،
اس پہ اپنا نقطہ نظر تو میں بعد میں بتاؤں گا، لیکن یہ جو آپ نے لوگوں کے لیے عذاب کی دعا کی ہے، یہ میری سمجھ میں نہیں آئی۔ اس لیے کہ یہ فیصلہ کرنا میرا یا آپ کا کام نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ قیامت پہ فیصلہ کرے گا۔ ہمیں تو لوگوں کے لیے رحمت کی دعا کرنی چاہیے، اور ہمیشہ یہی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ان کی غلطی کو معاف فرمائے۔ ہمارا کام لوگوں کے لیے جنت اور جہنم کے فیصلے کرنا نہیں ہے، اس سے ہمیشہ اجتناب کرنا چاہیے۔ دیکھیے، بات یہ ہے کہ شیطان کو تو ضرور باندھ دیا جاتا ہے، انسان کو نہیں باندھا جاتا۔ اصل میں ہم جو گناہ کرتے ہیں تو گناہ ہمارے باطن سے پھوٹتا ہے، پہلے ہم اس کا ارادہ کرتے ہیں۔ جب ہم گناہ کا ارادہ کر لیتے ہیں اور پھر اس پر چند قدم آگے چلتے ہیں، تب اللہ شیطان کو، شیطان کیا مطلب، یعنی جدات کو بھی یہ حق دیتا ہے کہ وہ آ کے گمراہ کرے انسان کو۔ اچھا، یہ بھی کوئی بے انصافی نہیں کی گئی، جب ہم نیکی کا ارادہ کرتے ہیں، خیر کا ارادہ کرتے ہیں، ارادہ ہم اپنے باطن میں کرتے ہیں، ارادے پر عمل کرنے کے لیے نکل کھڑے ہوتے ہیں، اس کے بعد فرشتے ہماری تائید میں آ جاتے ہیں، یعنی دونوں جانب معاملہ ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے شیطان تو ہمارے ارادے کے بعد آتا ہے، تو رمضان میں شیطان باندھ دیا جاتا ہے، ہمارا ارادہ نہیں باندھا جاتا، تو اس وجہ سے گناہ ہوتے ہیں، لیکن مجموعی فضا آپ خود محسوس کرتے ہیں کہ وہ نیکی کی بن جاتی ہے، خیر کی بن جاتی ہے۔ تو گویا جو اگلا سٹیپ ہے اس میں اللہ رعایت دیتے ہیں، پہلے مرحلے پر کوئی پابندی نہیں لگاتے، انسان موجود ہوتا ہے، شیطان باندھ دیا جاتا ہے، انسان کھلا ہوتا ہے، اور وہ سب کچھ کرتا ہے جو اس کو کرنا ہے۔
جی، اور کوئی کوشچن؟ مائک کہاں ہے؟
السلام علیکم سر، میرا نام نجف الحسن ہے۔ سر میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ مسجد کی تعمیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے ہے، تو یہ امام بارگاہ کا کنسیپٹ آپ کے لیے کر سکتے ہیں کہ یہ کس دور سے ہے؟
یہ امام بارگاہ، ہمارے ہاں ایک مذہبی نقطہ نظر رکھنے والے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے بعض مراسم کے لیے بنائی ہوئی ہے، انہوں نے بھی کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی چیز ہے۔ اس وجہ سے اس کو اسی حوالے سے دیکھنا چاہیے۔ مسجد البتہ محمد الرسول اللہ سے پہلے بھی موجود تھی، چنانچہ یہ جو آپ کا کعبہ ہے جس کو آپ بیت اللہ کہتے ہیں، یہ بھی مسجد حرام ہے، تو مسجد تو ہمیشہ سے موجود رہی ہے۔ اسی طرح سے مسجد اقصیٰ جس کو آپ کہتے ہیں یا بیت المقدس کہتے ہیں، وہ بھی ایک پیغمبر کی بنائی ہوئی مسجد ہے، مسجد تو ہمیشہ سے موجود رہی ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ ایک گروہ نے اپنے لیے ایک مرکز بنایا ہے، اس کے لیے انہی سے بات کرنی چاہیے۔ مسجد ہے جو اصل میں ایک دینی اہمیت رکھتی ہے، اور اس لحاظ سے ظاہر ہے کہ وہ ہماری نماز کی جگہ ہے، اسی کو ہم نے اپنے لیے عبادت گاہ کے طور پر اختیار کرنا ہے، اور یہ مسجد مسلمان سبھی بناتے ہیں۔ اس کے ساتھ اگر کوئی گروہ، کوئی فرقہ اپنے لیے کوئی الگ مرکز بناتا ہے تو یہ کوئی ناجائز چیز نہیں ہے، وہ بنا سکتا ہے۔ البتہ مسجد مسجد ہی رہے گی، اور مسجد کو ایک دینی حیثیت اللہ کے پیغمبروں نے دی ہے، یہ اس سے چھینی نہیں جا سکتی۔
جاوید صاحب، ایک کوشچن یہ ہے کہ آپ نے کسی پروگرام میں فرمایا تھا کہ جو زینت کی چیزیں ہیں انہیں ممنوع نہیں قرار دیا گیا، نہ حرام قرار دیا گیا، بلکہ وہ مسلمانوں کے لیے ہیں اور اسے اختیار کیا جانا چاہیے۔ یہ جو سونا ہے اور جو سلک ہے، ریشم، یہ بھی زینت کی چیزیں ہیں، تو یہ پھر کیوں کہا جاتا ہے کہ مردوں کے لیے حرام ہے؟
یہ ایسے نہیں ہے۔ اصل میں دیکھیے، جس جگہ سے یہ آپ نے جس آیت کا حوالہ دیا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے بات یہاں سے شروع کی ہے کہ خذوا زینتکم عند کل مسجد، یعنی اللہ کے دین میں کوئی آپ کو جوگیوں کا لباس پہن کے عبادت نہیں کرنی، بلکہ آپ اپنا بہترین لباس پہن کے مسجد میں جائیے اور ہر زینت کی چیز اختیار کیجیے، اللہ تعالیٰ کے ہاں ایسی کوئی پابندی نہیں ہے۔
ٹھیک،
وہاں یہ کہا گیا ہے کہ کلو وشربو ولا تصرفو، کھانے پینے کے معاملے میں بھی اللہ نے کوئی پابندی نہیں لگائی، البتہ آپ کو اسراف نہیں کرنا چاہیے۔
صحیح،
یعنی حدود سے تجاوز کرنا، فضول خرچی کرنا، آپ نے مال و دولت کی نمائش کرنا، یہ اخلاقی برائی ہے، یہ وہیں واضح کر دیا گیا ہے۔ تو کسی چیز کو جب آپ اختیار کرتے ہیں تو یا تو ضرورت کے لیے اختیار کرتے ہیں یا اپنی حصے جمالیات کی تسکین کے لیے اختیار کرتے ہیں، یعنی آپ محسوس کرتے ہیں کہ یہ چیز آپ کو زینت بخش رہی ہے، اس حد تک بالکل جائز ہے، اس پر کوئی پابندی نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں کہ وہ کون ہے کہ جس نے زینتوں کو حرام کیا ہے، میں نے یہ اپنے بندوں کے لیے پیدا کی ہیں، بلکہ مزید آگے بڑھ کے یہ کہا ہے کہ ہے للذین آمنوا فی الحیات الدنیا، میں نے یہ پیدا ہی ایمان والوں کے لیے کی ہیں، یہ تو منکرین کو ان کے طفیل مل رہی ہیں۔ تو آپ زینتیں اختیار کیجئے، لیکن نمائش کرنا، اپنے آپ کو لباس شہرت جس کو کہا ہے حدیث میں، یعنی ایک اسٹیٹس سمبل بن گئی کوئی چیز، اس کو اختیار کرنا، اس کو پسند نہیں کیا گیا۔ وہ چیزیں جو تکبر کی علامت بنتی ہیں، جو اسراف کی علامت بنتی ہیں، اس زمانے میں مردوں کا ریشم پہننا، ریشم کے چوگے پہننا یا سونے کے کنگن پہننا، یہ اصل میں اسی طرح سے ایک طرح سے اسٹیٹس سمبل تھا، بڑے لوگ اس کے ذریعے سے اپنی دولت اقتدار کی نمائش کرتے تھے، اس کو حضور نے منع کیا ہے، اور یہ اسی آیت کے تحت کیا ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ کھاؤ پیو، زینت کی چیزیں استعمال کرو، لیکن فضول خرچی نہ کرو، نمائش نہ کرو، اور اس طریقے سے اپنے آپ کو دوسروں پر بڑا ثابت کرنے کی کوشش نہ کرو۔
تو گویا ایک شخص اگر ریشم کے کپڑے پہنتا ہے اور گولڈ استعمال کرتا ہے، سونے کے زیورات بھی پہنتا ہے، اور وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ تکبر یا گھمنڈ کا اس میں نہیں ہے ایسا عنصر، تو وہ ٹھیک ہے اس کے لیے؟
دونوں پہلو ہیں، دیکھیے بات یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ آپ محسوس کیا کرتے ہیں، ایک یہ ہے کہ آپ کو دیکھنے والے کیا محسوس کرتے ہیں، تو دونوں چیزوں کا لحاظ کرنا چاہیے، میں اپنے باطن میں کیا محسوس کرتا ہوں، دوسروں پر کیا اثر پڑتا ہے۔ تو ایسی چیزوں کے بارے میں صرف میرا باطنی احساس کافی نہیں ہے فیصلے کے لیے، مجھے یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ لوگ اس کو کیا لیں گے۔ اور میں آپ سے یہ بھی عرض کروں کہ اس وقت یہ ریشم اور یہ چیزیں جو ہیں یہ وہ اہمیت نہیں رکھتی جو اس زمانے میں رکھتی تھی، اب اور بہت سی چیزیں اسٹیٹس سمبل ہو چکی ہیں، اور بہت سی چیزیں غریبوں پر دوست جمانے کا ذریعہ بن چکی ہیں، ان سے اجتناب کرنا چاہیے۔
جاوید صاحب، ایک کوشچن یہ ہے جو آپ کے اس طرح کی جو کوشچن آنسر سیشن ہوتا ہے اس میں عام طور پر یہ کوشچن آتا ہی ہے ریپیٹ، وہ نیل پالش کا کوشچن ہے، اور وہ یہ ہے کہ خواتین جو ہے وہ نیل پالش جب لگائے ہوئے ہوں تو اس پہ وضو کر کے نماز ادا کر سکتی ہیں، اور اس کے ساتھ ایک اور کوشچن میں ایڈ کر دیتا ہوں کہ جو مرد حضرات ہیں دفتروں میں وہ کام کرتے ہیں، انہیں دقت ہوتی ہے اپنے شوز اور ساکس اتار کر وضو کرنے میں، تو ان کے لیے بھی ذرا بتا دیجیے گا۔
دیکھیے خواتین جب بھی نیل پالش لگانا چاہیں پہلے وضو کر لیں، اس کے بعد اس کے اوپر نیل پالش لگا لیں، اور پھر اس کے اوپر جب چاہیں وضو کرتی رہیں، اتارنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جب کبھی پھر اتاریں، دوبارہ لگانے کا امکان ہو، پہلے وضو کر لیں اس کے بعد لگا لیں۔ یہی طریقہ مردوں کو بھی اختیار کرنا چاہیے، وضو کر کے جرابیں پہن لیں، اس کے بعد وہ مسح کر سکتے ہیں، اس کی حضور نے اجازت دی ہے، اور یہی کرنا چاہیے۔ دفتروں میں بھی، سفر میں بھی خاص طور پر جرابیں پہن لینی چاہیے تاکہ آپ دوسروں کے لیے اذیت کا باعث نہ بنیں۔ تو آپ مسح کر سکتے ہیں، اور 24 گھنٹے تک عام حالات میں، اور سفر میں 3 دن تک کر سکتے ہیں۔
24 گھنٹے اور عام حالات میں 3 دن، جی۔ اور کیا سوال ہے؟
السلام علیکم سر، سر میرا نام علی حسن ہے۔ سر میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ حفاظت اور بچاؤ کے لیے لوگ قرآن آیات کو دیواروں پہ لٹکا دیتے ہیں، تو سر آپ کا مطلب کیا پوائنٹ آف ویو ہے، اسلام اس کے بارے میں کیا حکم دیتا ہے؟
اس کو اسلام میں موضوع نہیں بنایا گیا، اللہ تعالیٰ کی کتاب ہماری ہدایت کے لیے نازل ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا ہے کہ یہ کتاب میں نے کیسے نازل کی ہے، اس کو خود قرآن مجید کئی مقامات پر بیان کرتا ہے، ایک جگہ یہ بتایا ہے کہ کتاب انزلناہ مبارکن لیدبر آیاتہ ولیذکر اولو الالباب، یہ بابرکت کتاب اس لیے نازل کی گئی ہے کہ لوگ اس کی آیتوں پر غور کریں اور عقل والے اس سے نصیحت حاصل کریں، یہ قرآن کا اصل مقصد ہے، اس مقصد کو سامنے رکھ کے قرآن کو پڑھنا چاہیے، قرآن کی طرف جانا چاہیے۔ البتہ چونکہ یہ اللہ کی کتاب ہے تو لوگوں نے اپنے تجربات سے یہ چیز دریافت کی ہے کہ بعض آیات میں کچھ تاثیر ہوتی ہے، یہ ان کی دریافت ہے، یہ ایسے ہی ہے کہ جس طرح اللہ نے یہ دنیا بنائی ہے تو لوگوں نے دریافت کر لیا کہ فلاں بوٹی میں یہ تاثیر ہے، اس سے یہ دوا بنائی جا سکتی ہے، تو اس کو انسانی تجربے کی روشنی میں دیکھنا چاہیے، چونکہ اس میں کوئی شرک نہیں ہے، کوئی خرابی نہیں ہے، آپ استعمال بھی کر سکتے ہیں، لیکن قرآن مجید اصل میں کس لیے نازل کیا گیا ہے، وہ ہدایت کے لیے کیا گیا ہے، اس کی آیات کی تلاوت تدبر کے ساتھ ہونی چاہیے۔
السلام علیکم سر، میرا نام بلال ہے، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ تصوف کیا ہے، تصوف کی حقیقت کیا ہے؟
انسان نے جب یہ چاہا کہ وہ اصل حقیقت کو جانے، ایبسولیوٹ ریئلٹی کو جاننے کی کوشش کرے، وہ کیا ہے، دنیا کیا ہے، کہاں سے آیا ہے، تو اس کے لیے انسان نے دو ذریعے اختیار کیے۔ ایک ذریعہ یہ اختیار کیا کہ وہ اپنی عقل سے یہ سمجھے گا کہ یہ کائنات کیا حقیقت رکھتی ہے۔ اس سے جو علم وجود میں آیا اس کو فلسفہ کہا جاتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اس کے بہت بڑے بڑے لوگ یونان میں پیدا ہوئے، اس کے بعد مغرب میں بھی بڑے لوگ اس کے پیدا ہوئے، یہ ارسطو، یہ سقراط، یہ افلاطون، یہ دیکارت، یہ ہیگل، یہ نیچے، یہ اسی اصول پر کائنات پہ غور کرتے رہے کہ خدا نے ہم کو ایک عقل دی ہے، ہم اس سے حقائق کا ادراک کریں گے اور اس کے نتائج نکالیں گے۔ کچھ دوسرے لوگوں نے یہ کیا کہ حقیقت تک پہنچنے کے لیے ہمیں اپنے باطن میں جھانکنا چاہیے۔ اب جب باطن میں آپ جھانکتے ہیں تو ظاہر ہے کہ آپ کے رستے میں آپ کا جسم اور آپ کا وجود حائل ہے۔ تو انہوں نے آہستہ آہستہ باطن کے کشف کے لیے، باطن کی حقیقت کو جاننے کے لیے کچھ مشقیں، کچھ ریاضتیں ایجاد کیں۔ اس کا سب سے بڑا آدمی گوتم بدھ ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ وہ گیا کے جنگل میں جا کے بیٹھ گیا اور پھر اس کو نروان ملا، یعنی اس کے باطن سے ایک روشنی ملی۔ اس سے جو چیز وجود میں آئی اس کو صوفیانہ مذاہب کہا جاتا ہے، یعنی مسٹسزم۔ تو سب سے بڑا آدمی اس کا گوتم بدھ تھا۔ جس وقت اللہ کا دین پیغمبروں کے ذریعے سے دیا گیا اور وہ انسانوں تک پہنچا، تو یہ دونوں چیزیں دنیا میں موجود تھیں۔ ان دونوں چیزوں کا اس کے ساتھ رب پیدا کرنے کی کوشش کی گئی۔ فلسفے کا رب پیدا کرنے کی کوشش کی گئی تو اس سے ایک علم وجود میں آیا جس کو علم کلام کہا جاتا ہے، اور اس علم کے ماہرین کو متکلمین کہتے ہیں۔ اسی طرح صوفیانہ مذاہب کو پیوند لگانے کے لیے کوشش کی گئی، اس سے جو علم وجود میں آیا اس کو تصوف کہا جاتا ہے۔ تو یہ جواب ہے۔
جی، آپ کا کوئسچن ہے۔
السلام علیکم سر، میرا نام اسکت طارق ہے۔ کوئسچن یہ ہے میرا کہ مردوں اور عورتوں کی نماز میں فرق ہے، اور اگر فرق ہے تو کیا فرق ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ نماز پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے تم دیکھو، تو اس حساب سے تو اگر عورتیں بھی انہیں فالو کریں تو کوئی فرق نہ ہوا نماز میں، آپ کا نظریہ کیا ہے؟
مردوں اور عورتوں کی نماز میں کوئی فرق نہیں، یہ بالکل ایک غلط بات ہے، اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے، یہ بیس لیس ہے بالکل۔ مرد بھی ویسے ہی نماز پڑھیں گے جیسے عورتیں نماز پڑھتی ہیں، عورتیں بھی ویسے ہی نماز پڑھیں گی جیسے مرد نماز پڑھتے ہیں۔ تو یہ بات لوگوں نے کہی ہے، یہ بات کہیں قرآن میں نہیں ہے، کسی حدیث میں نہیں ہے، کوئی فرق نہیں کیا گیا۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح نماز پڑھی وہ وہی طریقہ تھا جس پر انبیاء نماز پڑھتے رہے ہیں، تمام پیغمبر نماز پڑھتے رہے ہیں، حضرت مسیح بھی ایسے ہی نماز پڑھتے تھے، حضرت موسیٰ بھی ایسے ہی نماز پڑھتے تھے، حضرت ابراہیم بھی ایسے ہی نماز پڑھتے تھے، محمد رسول اللہ نے اسی طرح نماز پڑھی ہے، اور ہم سب مرد و عورت انہی کے طریقے پر نماز پڑھتے ہیں۔
آپ کا کوئی کوشچن ہے؟
السلام علیکم سر، میرا نام فہیم بٹ ہے۔ میرا سوال سر یہ ہے کہ آج کے دور میں ہمارے زوال اور اخلاقی پستی کی وجہ دین سے دوری بتائی جاتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ دنیا کے تمام بے دین معاشرے ہم سے زیادہ با اخلاق اور مہذب ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟
یہ کوئی آدمی اچھی اقدار سے کب دور ہوتا ہے؟ اخلاقی پستی اس وقت آتی ہے جب انسان کے اندر جو اقدار یا ویلیوز کا شعور دیا گیا ہے وہ پست ہو جاتا ہے۔ یہ ہمیشہ اس وقت ہوتا ہے جب کہ آپ کی سوسائٹی، آپ کا معاشرہ، آپ کا گھر، آپ کا خاندان، آپ کی تعلیم گاہیں تربیت میں کمی کرتی ہیں۔ یعنی مذہب کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جیسے ہی آپ اسے اختیار کریں گے تو آپ کے اخلاق اچھے ہو جائیں گے۔ مذہب تو ایک نسخہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ یہ بتا دیں گے کہ اعلیٰ اخلاق کیا ہیں، یہ بتا دیں گے کہ آپ کو صحیح رویے کیا اختیار کرنے چاہیے۔ ان رویوں کے اندر لوگوں کی تربیت کرنا، ان کے اندر اس کا شعور بیدار کرنا، یہ در حقیقت پہلے مرحلے میں والدین کا کام ہے، اس کے بعد آپ کے تربیتی نظام، آپ کے اساتذہ، آپ کے مجموعی ماحول کا کام ہے۔ یہ چیز ہے کہ جو ہمارے ہاں بہت ناقص ہو گئی ہے۔ یعنی ہماری مسجد اپنا کردار ادا نہیں کرتی، ہمارا دانشور اپنا کردار ادا نہیں کرتا، ہمارے علماء اپنا کردار ادا نہیں کرتے، ہمارے خاندان، ہمارے معاشرے کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، ہم اعلیٰ اقدار کو اپنا مسئلہ بنانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو یہ تربیت کے نظام کی خامی ہے جس سے بتدریج اخلاقی لحاظ سے ہم پست ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ جن معاشروں کی آپ بات کرتے ہیں ان میں اجتماعی اخلاقیات کی تربیت کی جاتی ہے۔ یعنی ایک بچہ جب اسکول میں جاتا ہے تو اس سے پہلے ہی وہ اپنے معاشرے کی اقدار سے واقف ہو چکا ہوتا ہے، اسے بتایا جاتا ہے کہ تم نے سڑک کیسے پار کرنی ہے، اسے بتایا جاتا ہے تم نے قطار کیسے باندھنی ہے، اسے بتایا جاتا ہے تم نے دوسروں کے ساتھ بات کیسے کرنی ہے، اسے بتایا جاتا ہے کہ دوسرے انسانوں کا جذبات کا خیال رکھ کے کیسے تم نے اپنی زندگی بسر کرنی ہے۔ تو آپ جب یہ چیزیں بتائیں گے نہیں اپنے بچوں کو اور ان کی تربیت نہیں کریں گے تو پھر اخلاقی لحاظ سے پستی میں گرتے چلے جائیں گے۔ تو فکر اس کی کرنی چاہیے کہ ہمارے تربیتی نظام کو درست کیا جائے۔ مذہب تو صرف رہنمائی فراہم کرے گا۔ اس وقت آپ جن دنیا کی قوموں کو دیکھ رہے ہیں ان کی بھی سیدنا مسیح علیہ السلام کی اخلاقیات نے ہزاروں سال تک تربیت کی ہے اور وہ ان کے خمیر کے اندر جا چکی ہے، اسی کو بنیاد بنا کر انسانی حقوق کا تصور پیدا ہوا ہے اور اسی کی بنیاد کے اوپر بڑے ادارے وجود میں آئے ہیں۔ تو وہ قومیں در حقیقت اس بات کے بارے میں متفکر رہتی ہیں کہ ان کی آئندہ نسلوں کو کن اقدار کو اپنانا ہے، کن اخلاقیات کو اپنانا ہے۔ چنانچہ جن معاملات میں ان کے ہاں غلطی ہوتی ہے اس کے بھی برے اثرات سامنے آ جاتے ہیں۔ تو اصل چیز یہ ہے کہ ہم اپنے تربیتی نظام کو کتنا بہتر کرتے ہیں، اس پر اصل میں فیصلے کا انحصار ہوگا۔
جاوید صاحب، ایک کوشچن یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے، یہ جو کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 صفاتی نام ہیں، تو ان 99 صفاتی نام میں رب کا نام شامل کیوں نہیں ہے؟ حالانکہ سورہ فاتحہ جب ابتدا ہوتی ہے تو رب العالمین اس میں کہا گیا ہے۔
قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے بہت سے صفاتی نام آئے ہیں، بعض حدیثوں سے بھی لوگوں نے بعض صفاتی نام مرتب کیے ہیں۔ یہ اصل میں لوگوں کی ایک کاوش ہے، ایسا نہیں ہے کہ یہ چیز خود قرآن مجید نے متعین کی ہو کہ یہ 99 نام ہیں، یا رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین کی ہو۔ اس میں جو روایات بھی عام طور پر بیان کی جاتی ہیں وہ کوئی بہت مستند روایات نہیں ہیں۔ تو یہ ایک انسانی کاوش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام، اسی طرح رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی لوگوں نے 99 نام مرتب کرنے کی کوشش کی ہے۔ آپ کو اس سے اتفاق بھی ہو سکتا ہے، اختلاف بھی ہو سکتا ہے، جنہوں نے مرتب کیا ان سے پوچھیے، اس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے یا اللہ کے پیغمبر نے اس کو متعین کر دیا ہے۔
اچھا، ناموں کے اس حوالے سے ایک اور کوشچن یہ ہے کہ لوگوں کے جو نام ہوتے ہیں، جیسے کسی کا نام رحیم ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ عبد الرحیم ہی اسے پکارنا چاہیے، رحیم نہیں کہنا چاہیے، رحیم کہنا بالکل درست نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی صفاتی نام ہیں وہ بندوں کے لیے نہیں بولے جا سکتے عبد لگائے بغیر؟
نہیں، دیکھیے، اللہ تعالیٰ کے لیے جب وہ بولے جاتے ہیں تو وہ ہمیشہ ایک دی کے ساتھ، جیسے انگریزی میں بولتے ہیں آپ، تو عربی زبان میں اس کا مترادف ال ہے۔ تو الرحیم اللہ تعالیٰ ہے، الرؤوف اللہ تعالیٰ ہے۔ جب آپ اس کے بغیر بولتے ہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ خود رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رؤوف الرحیم کے الفاظ قرآن مجید میں آئے ہیں، تو اس وجہ سے اللہ الرؤوف ہے، الرحیم ہے۔ ہم بندے رحیم رؤوف ہو سکتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ الرؤوف اور الرحیم ہے، تو پھر العلیم بھی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے آپ کے بارے میں کہتا ان اللہ علیم بذات صدور، العلیم بذات صدور تو نہیں کہہ رہا؟
نہیں، وہاں وہ جملے میں آیا ہے، وہاں پر وہ نام کے طور پر نہیں آیا بلکہ ایک فعل کے طور پر آیا ہے، جس کو عربی زبان میں کہتے ہیں کہ ایک مبتدا کی خبر ہے۔ تو وہاں تو الف لام آ ہی نہیں سکتا، وہاں اطلاع دی گئی ہے۔ یہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے جب بولا جائے گا تو اس کے طرف بولا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے لیے ویسے بھی ہم بول سکتے ہیں، لیکن اس کے نام کے طور پر جب آپ بولتے ہیں تو پھر وہ الرحیم الرؤوف ہے۔ تو اس وجہ سے محض رحیم، محض رؤوف، یہ انسانوں کے نام بھی ہو سکتے ہیں، رکھے جا سکتے ہیں، بولنے میں بھی کوئی حرج نہیں۔
جاوید صاحب، ایک اور کوشچن یہ ہے کہ دادا کی وراثت میں پوتے کا حق کیوں نہیں تسلیم کیا جاتا جبکہ اس کے والد کا انتقال ہو گیا ہو؟
میں تو تسلیم کرتا ہوں، میں نے اس پر لکھ بھی دیا ہے، اس کے دلائل بھی دے دیے ہیں۔ جو لوگ نہیں تسلیم کرتے ان کے دلائل کی نفی بھی کر دی ہے۔ آپ چاہیں تو میری کتاب مقامات میں وہ مضمون پڑھ سکتے ہیں جس میں میں نے بدلائل بتا دیا ہے کہ جو مرنے والے کا باپ ہے، یعنی ظاہر ہے کہ پوتے کا جب آپ ذکر کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے اس کا باپ دنیا سے رخصت ہو گیا، وہ یتیم ہے، وہ تو اس کا جو باپ ہے اسی کی میراث اس کو دے دی جائے گی۔ اگر وہ زیادہ ہیں تو وہی میراث ان میں تقسیم کر دی جائے گی۔ کس اصول پر دی جائے گی اس کی ظاہر ہے کہ تفصیل یہاں نہیں کی جا سکتی، وہ میں نے اس مضمون میں کر دیا، آپ اس کو پڑھ لیجئے۔ اس میں پوری وضاحت سے میں نے بتا دیا ہے کہ یہ تاثر بالکل غلط ہے، یہ چونکہ ایک ذرا اجتہادی معاملہ تھا، اس میں ہمارے ہاں لوگوں سے غلطی ہوئی۔
جاوید صاحب، یہ کوشچن یہ ہے کہ ابھی پچھلے دنوں ایک بحث ہوئی کہ جو ریاست ہے اس نے شادی کی ایک عمر طے کرنے کی بات کی، تو کیا شادی کے لیے ریاست جو ہے وہ عمر طے کر سکتی ہے، یا جب بھی کوئی لڑکا یا لڑکی سن بلوغت تک پہنچے تو وہ شادی کرنے کے لیے آزاد ہے، ریاست اس میں مداخلت کر سکتی ہے؟
میں نے ابھی ایک سوال کے جواب میں یہ بتایا کہ ریاست کی مداخلت کی بنیادیں دو ہوتی ہیں، یعنی آپ کی پارلیمنٹ قانون سازی کرے، ریاست کوئی حکم دے، حکمران کوئی قانون بنائے، اس کی بنیادیں دو ہی ہوں گی، یا وہ کسی حق تلفی کو روکنے کے لیے بنایا جائے گا، یا جان مال آبرو کے خلاف زیادتی کو روکنے کے لیے بنایا جائے گا۔
ٹھیک،
یہ جو بحث ہوتی ہے کہ کسی بچی کی یا بچے کی عمر طے کی جائے، تو آپ یہ دیکھیے کہ یہ کس لیے ہوتی ہے؟ اس لیے ہوتی ہے کہ اس میں یہ تاثر پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو آنے والا بچہ ہے اس کی حق تلفی ہوگی۔ یعنی ایک بچے کو ایک باشعور ماں ملنی چاہیے، ایک باشعور باپ ملنا چاہیے۔ اس وجہ سے نکاح کا معاملہ کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے۔ تو ریاست یہاں پر اس بچے کے حقوق کے لیے مداخلت کر رہی ہے، کر سکتی ہے، اس لیے کہ یہاں کسی کے حق کے استقرار کا مسئلہ پیدا ہو گیا ہے، کر سکتی ہے، لازم نہیں ہے کہ کرے۔ اگر وہ سمجھتی ہے کہ لوگ اس میں غلطی کر رہے ہیں، اس سے بچے کا حق تلف ہوگا، بچے کی صحت پر، بچے کی پرورش پر، اس کے گھر پر برے اثرات ہوں گے، تب مداخلت کرے گی۔ یعنی وہی اصول ہوگا کہ یا اس وقت جو دنیا میں کوئی شخص موجود ہے اس کی حق تلفی کو روکا جا رہا ہے، یا آنے والے کی حق تلفی کو روکا جا رہا ہے۔
ٹھیک، اس میں جاوید صاحب ذرا یہ بھی واضح کر دیجیے گا کہ اگر ریاست یہ قانون سازی کرتی ہے تو یہ قانون سازی ایبسلوٹ ہوگی یا اس میں کچھ مستثنیات بھی رکھنے چاہیے؟
ہر اچھے قانون میں کچھ مستثنیات ضرور رکھنے چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض موقعوں پر ایسی ضرورتیں پیش آ جاتی ہیں جن کا انسانی عقل احاطہ نہیں کر سکتی۔ یعنی اس وقت بھی قانون ضرور بنانا چاہیے، یہ قانون حق تلفی کو روکنے کے لیے ہے۔ یہ دینی لحاظ سے بھی بنایا جا سکتا ہے، اخلاقی لحاظ سے بھی بنایا جا سکتا ہے۔ یہاں قانون سازی ہو سکتی ہے، ریاست یہاں مداخلت کر سکتی ہے، یہ قانون بنانے کا ریاست کو حق ہے، لیکن اسے یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ کس ملک میں یہ قانون بنا رہی ہے، وہاں کیا حالات پیش آ سکتے ہیں۔ ایسے بہت سے مواقع ہو سکتے ہیں کہ جہاں بچیوں کی عصمت کی حفاظت کے لیے بعض اوقات والدین مجبور ہو جاتے ہیں کہ وہ پہلے شادی کریں، تو اس میں لازماً آپ کو گنجائش رکھنی چاہیے کہ اگر ایسی کوئی صورت پیش آ جائے تو پھر کیا طریقہ اختیار کیا جائے گا۔ کسی کی کوئی مجبوری ہے تو اس موقع پر ریاست اس کی کیا مدد کرے گی؟ ہمارے ہاں ریاست ابھی تک اس درجے میں انسانوں کو حفاظت نہیں فراہم کر سکی جس درجے میں اس کو کرنی چاہیے، تو لہٰذا ایسے قوانین بھی مطلق انداز میں بنانے کی بجائے ان کے اندر گنجائش رکھنی چاہیے۔ یعنی وہ گنجائش کیسے رکھیں گے آپ، اس سے کوئی غلط فائدہ نہ اٹھائے، اس کو کیسے روکیں گے؟ اس پر پارلیمنٹ کو غور کرنا چاہیے، اہل علم کو غور کرنا چاہیے۔ لیکن جہاں تک اس کا تعلق ہے کہ ریاست یہ قانون بنا سکتی ہے یا نہیں بنا سکتی، یقیناً بنا سکتی ہے، کیونکہ یہ بچے کے حقوق کی حفاظت کے لیے بنایا جا رہا ہے۔
تھینک یو ویری مچ جاوید صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا۔ ناظرین، ہمارے اس پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ آپ اس اسکرین پر جو ای میل ایڈریس اسکرال کر رہا ہے اس پر اپنے اور بھی سوالات جو آپ پوچھنا چاہتے ہیں جاوید صاحب سے، یا کوئی اور ٹاپک جس پر آپ گفتگو سننا چاہتے ہیں، وہ ہمیں بھیج سکتے ہیں۔ ہم اگلے کسی پروگرام میں آپ کے سوالات کو ٹیک اپ بھی کر لیں گے، اور آپ کے اگر ٹاپک ہیں تو ان پر بھی گفتگو کا ارینجمنٹ کریں گے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے زبیر احمد کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔